كان على أفضل المرسلين وإكرة الكافرين ولعنة الله ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاء ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. درس نمبر 555 گزشتہ اعلان کے مطابق آج کا درس وہ درس ہے جس میں اب ہمیں مسائل فقہ کا بیان شروع کرنا ہو، لیکن اس سے قبل یہ مسلسل 6 ہفتے جو شروع ہوئی اس کے خلاصے کو آپ کے سامنے پیش کرنا اور اس گفتگو کا ایک اہم حصہ جو نامکمل رہ گیا ہے اور جو در حقیقت اس وقت ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے اور اسی سے پھر ان شاء اللہ جو مسائل فقہ کا بیان شروع ہوگا اسے بھی مکمل کرنا ہے. سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس رسول کے آنے سے پہلے اس کے آنے کی دعا مانگ رہے تھے اور اس کے ذریعے سے کافروں کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن جب وہ آ گیا جسے ان لوگوں نے پہچان لیا پھر بھی ان دعا مانگنے والوں اس کا انکار کیا اور اللہ کی لعنت ہو ایسے انکار کرنے والوں پر. اب یہ تین لوگ تھے، ویسے ہی اکثر مجالس میں اس آیت کو پڑھا گیا ہے، لیکن اس سال کے شروع کے دروس میں بھی اس کی تفصیل آ گئی. کیوں انہوں نے پہچاننے کے بعد انکار کیا اس کا بیان بھی ہو گیا، اور اس کا خلاصہ یہ کہ اس آیت کو قرآن اپنے اسی اصول کے تحت پیش کیا ہے کہ تاریخ کے صرف واقعات قرآن میں بیان ہوں گے جس کی تکرار آنے والے زمانے میں ہونا ہے، ورنہ قرآن تاریخ اور جغرافیہ کی کتاب نہیں. پھر خلاصہ یہ نکلا کہ یہ آیت اگر ماضی کے ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے آخری رسول کا انتظار کر کے انکار کیا، لیکن چونکہ آنے والے دور آخری ایمان کے بارے میں بھی یہی ہونے والا ہے، اسی لیے قرآن نے اس آیت کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا. آخری ایمان کا دور انتظار کر کے اس کا انکار کرنے والے وجہ کیا، بہت ساری وجوہات میں سے دو وجوہات آپ کے سامنے اس سال کی ان تقاریر میں پیش کی ہیں، اور ان میں ان تمام وجوہات کو بیان کرنے کے بعد ان آخری جملے کو بیان کر کے آج کی نئی گفتگو شروع کرنا ہے. گزشتہ تقاریر کے خلاصے کا آخری جملہ اور وہ یہ کہ روایات کو دیکھنے کے بعد، قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد اور ان تاریخوں کو دیکھنے کے بعد جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا لیکن جو معصومین کی سیرت کے حوالے سے مولا سے لے کے 11 ایمان تک کے حالات ہمارے سامنے ہیں، آخری ایمان کے ظہور کے بعد کیفیت یہ ہوتی کہ جو ایمان کو مانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، انتظار نہیں کر رہے تھے، وہ ایمان کی طرف گروہ در گروہ جائیں گے، لیکن یہ عوام جو ایمان کی طرف جائیں گے تو ان عوام کے جو مذہبی سرپرست یا قائدین ہوں گے وہ حسد کی آگ میں جل بھون جائیں گے، جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ماننے والے ہمارے ہاتھ سے باہر جا رہے ہیں, اور دوسری جانب وہ لوگ جو ایمان کو جانتے ہیں, ایمان کو مانتے ہیں, ایمان کا انتظار کرتے ہیں, ان میں عوام ظہور کے بعد بھی ایمان کی مخالفت کریں گے اور علماء ایمان کی تعلیم. ہم یہ باتیں جو میں نے اس وقت سرسری طور پر, اس کے لیے تو یقیناً ناقابل قبول, اس نے اس سے پہلے کی تقاریر نہیں سنی, لیکن میں نے عرض کیا کہ آج یہ خلاصہ ہے تو اور زیادہ سمیٹ کے اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ شیعہ علماء کی اکثریت ایمان کا ساتھ دے گی اور شیعہ عوام کی اکثریت ایمان کی مخالفت کرے گی, غیر شیعہ علماء کی اکثریت ایمان کی مخالفت کرے گی اور غیر شیعہ عوام کی ایک خاصی معقول تعداد ایمان کے ساتھ جائے گی. کیونکہ میرا موضوع بہت عالم اسلام ہے, اس لیے میں نے بات کو اور نہیں پھیلایا, ورنہ روایتوں یہی تذکرہ عیسائیوں کے بارے میں بھی اور یہی تذکرہ یہودیوں کے بارے میں بھی اور اسی کی کچھ تفصیل مجوسیوں کے بارے میں بھی, اور خصوصیت کے ساتھ وہ روایت کہ ایمان ظہور کے بعد سات مشہور انبیاء کے معجزوں کا بإذن پروردگار صدور کریں گے. تو اس روایت کے اختتام پہ یہی کہ یہ سات مختلف انبیاء وہ ہوں جن کے ماننے والے ظہور کے وقت پائے جاتے ہوں, اور ان معجزوں کا دکھانا فقط اس لیے نہیں ہوگا کہ امام اپنی طاقت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ امام کا جہاد تمام انبیاء اور ائمہ کی طرح معجزے کی طاقت سے نہیں ہوگا بلکہ عام انسانی طاقت سے. اور یہاں پر میں ایک دلچسپ بات جو میرے لیے دلچسپ تھی وہ یہ بیان کر دوں کہ آج کل باہر کی دنیا میں آنے والے زمانے کی جنگیں ان کی جو کیفیت بیان کی جا رہی اور خصوصیت کے ساتھ جس ٹیکنالوجی پہ بحث ہو رہی, اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ سن 2010 بیسویں صدی کا دسواں سال, اس میں جنگ کی کیفیت بالکل بدل جائے گی, نہ یہ فوجیں ہوں گی نہ یہ اسلحہ ہو. یہ چیز جو آج سے 20 سال پہلے سائنس فکشن کے ذریعے سے بیان کی جاتی تھی اب حقیقت بن کے سامنے آ چکی, اور 125 آدمیوں کا ایک لشکر آج کے زمانے کے 4 ڈویژن فوج جو 80 ہزار سے اکاس کے برابر ان کا آسانی سے مقابلہ کر لے گا. جیسا کہ میں نے کہا کہ سائنس فکشن میں تو یہ بات بہت پہلے سے بیان ہو رہی, لیکن اب یہ حقیقت بن کے سامنے آ گئی. خصوصیت کے ساتھ اس جنگ کے نتیجے جس جنگ کا وہ مقصد تھا ہی نہیں جو بیان کیا ہے, اور جو اس کے مقصد تھے وہ بھی ایک نہیں بلکہ کئی, جو ملٹی پرپز وار پلورل مقاصدی تھے اس کے اندر ایک اسی چیز کی آزمائش تھی, یعنی یہی جنگ خلیج یا کویت کا عراق کا مسئلہ. جو اس جنگ کا مقصد بیان کیا گیا وہ مقصد تھا, اور جو مقاصد تھے وہ اب آہستہ آہستہ ان لوگوں کی زبان پہ آ رہی جنہوں نے اپنے جدید ترین ہتھیاروں کی آزمائش کے لیے جنگ کے میدان کا انتخاب کیا. تو اس میں آپ نے اکثر نے اخبار میں یہ خبر پڑھی ہوگی کہ امریکہ کا وہ آخری تجربہ بے انتہا کامیاب ہوا جس کے نتیجے 125 کا لشکر 100,000 کی فوج کو آسانی سے شکست دے سکتا. اچھا یہ جنگ جس کا نیا نام رکھا گیا ہے انفراواد یا انفرواد, اس کے بارے اس کے مثبت پوائنٹ یا پازیٹو پوائنٹ کو بیان ہو رہی تو اس سے یہ آسانی ہو گئی, فوجوں کی ضرورت نہ رہی, اسلحے کی ضرورت نہ رہی, تو بہت ساری آسانی. لیکن اب اس پہ جو اعتراض شروع ہوئے کہ اس جنگ میں خرابی کیا, اور بظاہر دیکھیے کہ اس سے بہتر جنگ کیا 100 آدمیوں کی ایک مختصر سی جماعت 1,00,000 کے لشکر کو شکست دے سکے. چنانچہ جو سب سے پہلی انقلابی تبدیلی آ رہی وہ یہ کہ فوج کی بھرتی کا معیار بالکل بدلا جا رہا ہے, لمبے چوڑے आज से बिल्कुल सही, काम बिल्कुल सही, ये सारे मैार खत्म हो रहे हैं। क्योंकि अब जंग मैदान जंग में लड़ी नहीं जाए। लेकिन इसके खिलाफ जो एक ऐतराज हो रहा है वो ये कि ये जो जंग अब 2010 के बाद शुरू होने वाली है, इसका मुकाबला अगर इंसान सब्जी काटने की छुरी लेगी तो यही वाहिद तरीका है इस जंग के मुकाबले का। अब देखिए ये बात आई और बड़ी शिद्दत के साथ ये बहस हो रही कि ये जो आप इतना करोड़ डॉलर इस नई टेक्निकियों का खर्च कर रही, लेकिन ये टेक्निक आपकी वहां कामयाब, जहां आपके मुकाबले में साइकिल पुलिस, जहां आपके मुकाबले में मिसाइल, जहां आपके मुकाबले में टैंक, जहां आपके मुकाबले ये आज के जदीद तबाकू हथियार। लेकिन अगर कोई कौन सब्जी काटने की छुरी या मक्खन लगाने की छुरी लेकर मैदान में निकल आई, ये जो नई जंग का तरीकेकार है ये बिल्कुल नाकाम हो जाए और उसमें कोई शिकस्त उठाना पड़ेगी। यानी अब बात ये हो रही कि अगर अमरीका इतना ही सीरियस रहा और उसने इस नई टेक्निक को अपना लिया तो उसका मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि हाथों में छुरियां लेकर निकल जाए। असल ये बात मजाक में नहीं कही गई, वाकान इसकी एक पूरी बहस जो मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तानी अखबार में भी आजकल इसका जिक्र हो रहा है। अब ये छुरियों की जंग या छुरियां और छुरी भी कौन सब्जी काटने और मक्खन लगाने वाली छुरी, ये वो वाहिद हथियार जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को नाकाम कर सकता है। अब आ जाइए उन सारी रिवायात पर कि जिनमें अगर के तफसील नहीं लेकिन महाराज आखिरी जमाने और तलवार का एक इसका बयान किया गया है। कहीं वाकान आदमी समझ नहीं सकता कि बात घूम फिर के कहा जाएगी ये मिसाइल और एटम बम और ये स्टार वार ये सारे टेक्नोलॉजी ना था, इससे भी तरक्की आता टेक्नोलॉजी, लेकिन उसका मुकाबला सिर्फ छुरी और चाकू से हो सकता है और किसी हथियार से नहीं हो सकता। और उधर वो सारी रिवायतें जिनका जवाब मुख्तलिफ अंदाज से उलमा देते हैं कि आखिर आखिरी इमाम तलवार लेके क्यों जाहिर था। हमने ये नहीं कह सकता कि यही चीज रिवायत में बयान की गई और तलवार से मकसद यही तलवार, लेकिन इतना जरूर मैं खुद भी उस बहते मुबाइसे को देख और सुन के आया और पाकिस्तान के कई अखबार वो मजामीन मैंने पढ़े जिसके अंदर सन 2010 के बाद जो जंग की टेक्नोलॉजी है उसका तस्करा किया गया। अब इसका खुलासा ये कि ये टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक कि एटम बम और मिसाइल तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, लेकिन इसका तो खपत हाथों का असलाह और वो भी ये मशीनी असलाह नहीं बल्कि छुरी चाकू और तलवार जैसे। सर अब ये सारी बातें एक तरफ रखी, ये बातें हो जो मजालिस में बयान की जाए तो ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से आ सकती, यहां के दर्द शुरू से ही वो मिजाज नहीं बना तो ये बातें इसमें आ जाए। कहने का मकसद सिर्फ ये कि आखिरी जमाने के जो हालात बयान किए जा रहे रिवायतों में बार बार तस्करा हो रहा, उससे ये जाहिर भी हो रहा कि आज का दौर बहरहाल आखिरी जमाना हो के ना, लेकिन बड़ी तेजी के साथ ये आखिरी जमाने के करीब होता जा रहा है। और उस आखिरी जमाने का खुलासा हमारे और आपके एतबार से ये कि शिया आवाम की एक माकूल तादाद ईमान की मुखालफत करे, जो आज बयान हो चुकी आज की तकरीर को पुरानी तकरीर से ज्यादा या रिपीटिशन बना के नहीं रखना। अब इसके बाद आई अली मंद रिवायतों का खुलासा ये कि खैर शिया आलिम और शिया आवाम ये दोनों मिलकर इमाम के मुखालिफ, और शिया उलमा और गैर शिया आवाम ये दोनों मिलकर इमाम के हामी। सच्ची बात नहीं, बार बार मुझे कहना पड़ता कि ये जो मैं कह रहा हूं वो 60% या 70% सच्ची बात, वरना गैर शिया उलमा में से एक छोटी सी तादाद इमाम की हिमायत करेगी और गैर शिया आवाम में से एक माकूल तादाद इमाम के खिलाफ तलवार निकालेगी, और इसी तरह शिया उलमा में से एक बड़ी तादाद सैयद का सही लेकिन एक बड़ी तादाद दुश्मन इमाम करे। लेकिन वो जो जहन में ख्याल बैठा हुआ कि इमाम की तलवार से जो उलमा कत्ल होने वाले वो शिया उलमा, इसलिए मुझे ये सारी बात कहना पड़ी। और यहां पर रोक के एक बात में और कहूं, जो बजाहिर मेरे मौजू से आपको बाहर नजर आए लेकिन हकीकत में यही मेरा मौजू, और वो ये कि ये लफ्ज आलिम जब कभी جب کبھی حق ایمان تک کے زمانے کی روایتوں میں استعمال ہو جب یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا کہ الفاظ جس امام کی روایت میں استعمال ہوئے اس سے اس لفظ کا مطلب بدل سکتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے میں ایک پورا درست اسی عنوان پہ دیا کہ ہمارے شیعہ ناراضی احادیث پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تاریخی پس منظر کو حدیث پر عمل کرنے کے لیے انتہائی اہم قرار دیتے ہیں. علی گلی کے حدیث کا ترجمہ دے اور ثابت بھی ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو عمل کر لی. یہ بھی دیکھنا پڑتا کہ کس امام کے زمانے کی حدیث, اس لیے کہ معصومین کے مختلف ادوار ایک ہی حدیث کے الگ الگ معنی ہوئے. اور غالباً اس کا تھوڑا سا تذکرہ اس مقاصد میں بھی جو آیت اللہ سیستانی کے حالات زندگی پہ مشتمل چھاپا گیا اور جس میں خصوصیت کے ساتھ اس نقطے کو واضح کیا گیا کہ آیت اللہ سیستانی ان مراجے میں سے ایک جن کے نزدیک ہر حدیث پر عمل کرنے سے پہلے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھنا ضروری. میں جہاں تک مجھے یاد کرتا ہوں جامعہ تعلیمات اسلامی کی طرف سے شائع کردہ یہ کتاب سے اس میں ایک مثال بھی دی گئی کہ اکثر حدیثوں خچر کے گوشت کو مکرو قرار دیا گیا, مگر علماء اسلام شیعہ اور سنی کے درمیان یہ بات بہت مشہور کہ پیغمبر جنگ خیبر کے دوران ایک چیز کو منع کیا اور ایک چیز کی اجازت دی. خچر کے گوشت کھانے کو منع کیا اور موٹا تو نساء کی اجازت دی. اب جو اجازت والی چیز اس میں تو شیعہ علماء قائل ہے کہ وہ وہاں سے چلی اور اب تک چلی آ رہی, لیکن جہاں تک منع کرنے والی چیز ہے خچر کا گوشت اس کے بعد یہ روایت یاد رہی کہ اس کی اجازت. اب ہم آسمین کے حوالے ایک عجیب بات کہ یہاں برادران اہل سنت یہاں بالکل اتنا مسئلہ جو چیز پیغمبر نے اجازت دی اس کے بارے میں یہی خیال, یعنی اس کے بارے میں نظریہ کہ وہ اجازت قیامت تک کی ہوگی, اور جس چیز سے روکا گیا اس کے بارے میں یہی نظریہ ہے کہ وہ عارضی رکاوٹ. برادران اہل سنت کے یہاں یہ مسئلہ الٹا, ان سے یہاں جس چیز سے روکا گیا وہ قیامت تک کے لیے, اور جس چیز کی اجازت دی گئی تھی وہ عارضی طور پر. سنا کہ ان کے یہاں یہ بحث ہوتی تو جب جنگ خیبر میں موتا کی اجازت دی گئی تو وہ کون سا موقع تھا کہ جب موتا سے روکا گیا کیا کوئی لگتا یا غزوہ خندق وہ بحث چلتی ہمارے یہاں اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں. بحث صرف اس کے بارے میں کہ بعد میں خچر کی اجازت کیوں گئی. اب اس کی تفصیل تو آپ پڑھیے اس کی تعصب, لیکن اس کا خلاصہ یہی کہ سوچ کی جنگ خیبر میں خچر خالی ایک جانور کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ جنگی ہتھیار بھی تھا. چنانچہ خچر کو جمع کر کے اس کا گوشت کھا لے, گوشت کے حلال و حرام کا مسئلہ نہیں, میدان جنگ ایک بڑے اہم ہتھیار سے لشکر اسلام سے محروم ہونے کا مسئلہ. اور اس طرح آیت اللہ سیستانی ان دو روایتوں کو آپس میں ملا دیا کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ خچر کا گوشت نہ کھاؤ, حرام نہیں تھا. یہ بھی ذہن میں رکھیے لفظ حرام الگ چیز ہے, بلا کام نہ کرو یہ الگ چیز, اور بعد میں اسے خچر کے گوشت کی اجازت ملی. لیکن یہ مسئلہ خالی خچر تک نہیں, یہ مسئلہ ہر حدیث کے تک یہیں پر یہ بات اور واضح ہو جائے کہ آخر یہ کیوں کہا جاتا کہ آپ خالی حدیث کا ترجمہ کر کے اس پہ عمل نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر حدیث کے ساتھ اس کا تاریخی پس منظر ہوتا. حق امام کے زمانے پر احادیث جب بلکہ میں اس کے بدل چوتھے امام کے زمانے پر احادیث میں جب لفظ عالم آتا اس کا مطلب عام طور پہ کچھ اور ہوتا ہے, پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں جب لفظ عالم آتا اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے, اور چھٹے امام کے بعد جب حدیثوں میں لفظ عالم آتا ہے اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. پانچویں اور چھٹے امام کا زمانہ وہ کہ جب شیعہ علماء بھی ابھر کے سامنے آ رہے, چنانچہ پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے کی حدیثوں لفظ عالم کبھی شیعوں کے لیے استعمال ہو اور کبھی غیر شیعوں کے لیے. ساتویں امام کے بعد تو اکثر لفظ عالم کا شیعہ علماء کے لیے آیا. میں صرف معصومین کی احادیث کی بات کر رہا ہوں, لیکن پانچویں امام سے پہلے جو عموماً لفظ عالم آتا اس سے مرادی غیر شیعہ عالم ہوتی. اس وقت تک شیعہ علماء سامنے نہیں آئے, شیعہ تخیل کے تقریر ماحول میں زندگی گزار رہے تو ایک جاہل شیعہ بھی سامنے نہیں آ سکتا. بجائیے کہ یہ کہا جائے کہ شیعہ عالم. سنا مولا کے کلام میں زیادہ تر جب لفظ عالم آتا حضمت کے پہلو تو اس کے مراد وہی عالم ہوتی جو مولا کے سامنے بیٹھ کر اپنی بات چلاتے. مولا کے زمانے میں شیعہ عالم تھے کہاں؟ شیعہ علماء وجود ہی نہیں پایا جاتا. بلکہ مولا کے زمانے میں وہی علماء جنہیں دربار خلافت اپنے ذاتی مقاصد کی تکمیل کے امام کے سامنے پیش کیا. خلافت جس کے بارے میں کہا جاتا وہ علماء جو کلام امام کے سامنے اس کلام امام کا اثر ختم کرنے کے لیے اپنی بات پیش کرتے. اب اگر یہ چیز آپ کے ذہن میں نہ تو آپ ٹھوکر کھائیں گے. اس لیے کہ بھائی جو بلاگا ایک پورا حدہ میرے مولا کا جس میں ان علماء کی مذمت کی گئی جو ذاتی اختلافات کی بنا پہ الگ الگ فتوے دیتے. اب امام کس دور کی حدیث, امام کس دور کے حالات بیان کر رہے, امام کس قسم کے علماء کا تذکرہ کر رہے, اسے سمجھے بغیر اسی خطبے کو بعض آتا ہمارے بعض نوجوان اور بزرگ نہ صرف یہ کہ یاد کرتے بلکہ شائع کر کے جمعہ نماز میں تقسیم کراتے اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ معصومین شروع سے ہی مستحدین کے خلاف. اس میں اگر کے لفظ مستحد نہیں آیا بلکہ لفظ رسی آیا, بلکہ یہ لفظ بھی نہیں آیا, البتہ فتویٰ دینے کی بات آئی. تو ان لوگوں کو ایک آدمی ایک فتویٰ دیتا ہے, دوسرا آدمی دوسرا فتویٰ دیتا ہے. ایک آدمی اپنی طرف سے کہتا ہے کہ یہ حلال ہے, دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ حرام. یہ خطبہ نہج البلاغہ تھا. وہ ایک الگ بحث کہ نہج البلاغہ کے خطبات صرف مکمل طور پہ نہج البلاغہ میں درج نہیں ہوئے, اس لیے اس سے فقہی مسائل کو حل کرنا بڑا مشکل. لیکن بہرحال اس بحث سے قطع نظر اور اسی کی دلیل جو میں نے ابھی کہا سید رضی نے مولا کے جتنے خطبات نہج البلاغہ میں لکھے ان میں سے 80% کے اوپر لکھا ومن سلام الامام یا ومن سلام ہو. ہر ایک کو پتا کہ من کا مطلب عربی میں ہوتا ہے ایک ٹکڑا, ومن سلام ہی ان کے سلام میں سے ایک ٹکڑا. اتنی عربی تو آپ یاد کر لی کہ من عربی زبان میں عام طور پہ ٹکڑے کے لیے آتا ہے, پوری چیز کے لیے نہیں آتا. اکثر خطبات آپ دیکھیے جو اس کا عربی ٹیکسٹ کے اوپر لکھا ہو ومن سلام ہی ان کے کلام میں سے ایک ٹکڑا, ان کے کلام میں سے ایک حصہ, ان کے کلام میں سے ایک حصہ, خطبے کا ایک ٹکڑا. خلاصہ یہ کہ ایک خطبہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بات آپ کو موضوع سے باہر لگے لیکن جو آج کی تقریر کا موضوع ہے اس میں یہ بات شامل. اور وہ یہ کہ مولا کا خطبہ جس میں ان مشکلوں پر اعتراض کیا گیا جن میں سے ایک کسی چیز کو حلال کرتا اور دوسرا اسی چیز کو حرام کر دیتا. اب اگر اس ٹکڑے کو لے کر ہمارے موجودہ مستحدین اور مراد اور وہ لفظ موجودہ بھی میں نے فقط اس لیے کہا کہ اعتراض کرنے والوں میں سے اکثریت کے خیال یہ اختلافات آج کے دور کی پیداوار اور پرانے مستحدین یہ اختلاف نہیں کرتے. پہلے تو ہم نے جو سنا ایک ہی مسئلہ سب کا سنا جہالت کی بعض اوقات آدمی کیسی کیسی غلط فہمیوں یا خوش فہمیوں میں مبتلا رکھتی. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہو کہ اتنے زمانے کے اشتہار کے بعد بہت سارے اختلافات آج حل ہو گئے. پہلے جتنے اختلافات وہ اگر آج کسی کے سامنے پیش کیے جائیں تو مجھے سوچ ہوگا کہ اس کے مقابلے میں آج کے مراجے پر اختلاف کرتے ہی نہیں. پہلے اختلافات علامہ ہلی کے زمانے, شہیدین کے زمانے, علامہ مدرسی کے زمانے, لیکن بہت سی چیزوں کا نہ جاننا بھی آدمی کو خوش فہمی میں مبتلا رکھتا. جیسے ناسمجھ بچہ اسے پتا ہی نہیں کہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ جلا سکتی, یہ چمکتی ہوئی چھری اس کو زخمی کر سکتی, اور یہ جانور جسے کھلونا سمجھ رہا اس کے لیے کتنا ذرا رسا بن سکتا. جہالت کی بعض اوقات چیزوں کا خوف دل سے نکال دیتی. اسی طرح بعض اوقات ان بزرگوں کی معصومیت یا بھول پانے پر رحم بھی آتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا چکر نازلہ آغا خلی آغا خمینی کا چلایا ہوا, اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا. اپنی تاریخ سے حفظ آدمی
نہ صرف یہ کہ اس غلط فہمی میں ڈال دیتی بلکہ دشمن کو موقع بھی دیتی جو ہمیں گمراہ کرے. چند منٹ کے بعد یہ بات. اب ایسے لوگ جن کے ذہن میں پہلے سے مستحقین کے بارے میں یہ خیال, مولا کو یہ خطبہ دے دیا جائے, جنہیں کو مولا تو یہ کہہ رہے کہ یہ ہے علماء, ایک حلال کرتا ہے ایک حرام کرتا ہے, ایک یہ فتویٰ دیتا ہے ایک وہ فتویٰ دیتا ہے, جبکہ حکم خدا کو ایک ہونا چاہیے. ایک مرتبہ یہ بات آپ کو اتنی فکر کرتی ہوئی نظر آئی کہ آپ اگر ان ساری چیزوں سے واقف نہ تو اتنا تو چکرا کے رہ جائیں کہ آخر ان لوگوں کو کیا جواب دیا جائے. لیکن مسئلہ صرف یہ کہ کلام امام جو بات بیان کی جا رہی کبھی وہ بات ہمیشہ ہمیشہ کی ہوتی اور زیادہ تر ایسی ہی باتیں, لیکن کبھی وہ بات اس زمانے کے کسی ایک مخصوص واقعے کے بارے میں بھی ہوتی. اور اگر یہ چیز ہمیں بتانا ہو تو یہی ہوتا ہو, مولا کے زمانے میں کون علماء تھے, کیا مولا کے زمانے میں شیعہ علماء تھے, یعنی مستحق کے لیول جو مسائل کو حل کیا کرتے, یا مولا کے زمانے شیعوں کا طریقہ کار یہی کہ ہر مسئلے کو ایمان سے رجوع کر کے دریافت کرتے, اور یہ غیر شیعہ علماء جنہوں چونکہ ایمان کا ساتھ چھوڑا اس لیے وہ مجبور کہ اپنی ذاتی لائف کوئی نہ کوئی جواب ضرور جب کسی لا کے تلاش کر. یاد رکھیں کہ مولا کے خود اس خطبے کے اندر وہ لفظ موجود جو بتا رہے کہ یہ خطبہ اس دور کے بارے میں دیا جا رہا, آنے والے زمانے کے بارے میں نہیں دیا جا رہا. الفاظ ہیں ہر زبان کے اندر, پریزنٹ ٹینس فیوچر ٹینس یا وہ ٹینس ہے جو پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر سب کے لیے استعمال ہوگا. اردو ترجمے کیونکہ عام طور پر اتنی باریکیوں کا خیال رکھنا مشکل ہوتا, اس لیے کیونکہ میں نے خود ہرادر کی خوجا نصیب کے سامنے یہ کنفلکٹ ایسے لوگوں کے حوالے سے تقسیم ہوتے دیکھے جو ظاہری اعتبار سے بڑے متدین بڑے مستقل اور بڑے پرہیزگار مانے جائیں. آج نماز کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو مسجدوں میں نظر آئے, چہرے کے اعتبار سے دیکھیں تو گاڑیاں بھی نظر آئے, اور باقی جو بھی ہمارے یہاں ایک مذہبی آدمی کی پہچان ہے سب نظر آئے. لیکن سارے نظام اشتہار جو چھٹے امام کے زمانے میں قائم ہوا, ایک مولا کے خطبے کو غلط جگہ پیش کر کے وہ ضرب لگانا جو خود مولا ہی کا مشہور جملہ یاد آتا, کلمہ نہ تو حق تھے زراد بے حل پاتے, کبھی حق کا کلمہ ہوتا ارادہ اس سے باطل کا کیا جاتا. جب خود مولا ہی پر یہ اعتراض ہوا کہ یہ قرآن کو چھوڑ کر حسن کی طرف ٹوٹ گئے, سوچ لیجیے بہت ورنہ جنگ سفین اور جنگ نہروان اور دہمت الجنگل اور ہمارے آس اور ابو موسیٰ اشعری میں اتنا پھنس جائیں گے کہ واپس آ کے یہ موضوع مکمل کرنا ناممکن ہو جائے. تو خلاصہ یہ کہ لفظ آلے جب کبھی کلام میں ایمان میں استعمال ہو رہا کہ دیکھا جائے کہ کس زمانے کا کلام, پھر لفظ عالم آیا ہے کہ لفظ مفتی آیا, یہ تو ہمارے یہاں کا طے شدہ مسئلہ کہ نفس کے مقابلے میں اشتہاد حرام, اور اگر کوئی شخص نفس کے مقابلے میں اشتہاد کرتا تو اس کا اشتہاد تو چھوڑے اس کی عدالت تو ختم ہو جاتی. مالک سارا اعتراض اس بات پر کہ یہ حجت خدا تمہارے سامنے موجود تو پھر تمہیں ادھر ادھر جا اس قسم کا فتویٰ دینے کی کیا ضرورت کہ ایک کسی کو حلال کہے دوسرا کسی کو حرام کہے. اور یہ بات ہمارے یہاں بھی گیارہویں امام کے ظہور کے بعد اور گیارہویں امام کی شہادت عام طریقہ کار یہی رہا کہ مسائل کو براہ کے امام تک پہنچا. ہاں جب ان ناصرین کے زمانے میں کم و بیش ایسا ماحول بن گیا تھا کہ امام کا کہنا ناممکن, تب معصوم نے کہا کہ مستحق کی طرف رجوع کرو, لیکن مستحق کو یہ اختیار نہیں کہ شریعت کا جو کلیئر کٹ مسئلہ ہے اس کے مقابلے میں فتویٰ ہے. اور ہمارا کوئی مرضی اور مستحق نفس کے مقابلے میں فتویٰ نہیں دیتا. اب یہ دو تین نقطے ذہن میں رہ کے مولا کا خطبہ پڑھو, خطبے کا مطلب ہی بدل جائے, پھر آج کا دل بھی گواہی دے کہ ہاں یہ خطبہ حجر حمینی کے بارے میں بیان نہیں ہو رہا بلکہ ان نام نہاد فقہا اور اپنے آپ کو اپنے زمانے کا امام سمجھنے والے درباری علماء کے بارے میں بیان ہو رہا جو علی کے ہوتے ہوئے اپنی ذاتی رائے شامل کر رہے. لیکن کتنا بڑا ظلم اور زیادتی اس والے خطبے کو اٹھا آج کے مراجع کے بارے میں پیش کر دیا جائے. لیکن ہم یہ کام کریں کہ نہ کریں، ہمارا دشمن یہ کام شروع کر چکا ہے. اگر اس ہمارے درمیان سادے اور بھولے بھالے لوگ مل گئے تب بھی اس کا نقصان حل ہو، نہ ملے تو مہاراج وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے. جیسا کہ امام خمینی نے بھی ایک مرتبہ کہا کہ اب ہمارے مسائل فکر بی بی سی اس طریقے سے تبصرے کر رہا تو مجھے امید ہے کہ بہت جلد میں اپنی تہذیب مسائل چھپانے والا. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ اب یہ گزشتہ دس پندرہ سال بی بی سی کے پروگرام اردو میں بھی کبھی کبھار فارسی میں تقریباً آ رہا ہے، اشتہار تکلیف مرجعیت، کس کو مرجع بناؤ، کس کو اٹھاؤ، کس کو گراؤ، کس کو پھینکو، کس کو بلند کرو، یہ ساری بحث شروع ہو گئی. ہمارے پاکستان کے ماحول اسے ہمارے درمیان سے ایسے لوگ دی جاتے جو براہ راست سامنے آنے کی ضرورت نہیں. اور اگر ایران میں خلید اور اشتہار کے مسئلے پہ اتنا فعال ہو جاتا اور جس کا خلاصہ صرف یہ ہوتا کہ اسے مرضی ہونا چاہیے اور اسے مرضی نہیں ہونا چاہیے، وہ وہی چیز جسے ہم اور آپ اس لیے مذاق سمجھ لیتے کہ ہم نے اتنا سنا ہے غیر ملکی سازش، غیر ملکی سازش، غیر ملکی سازش، یا ہمیں اس سے ہنسی آ جاتی اور اسی ہنسی ہنسی میں ہمارا دشمن فائدہ اٹھائے گا. تو ایک تو یہ والی چیز جو مستحدین کے اختلاف کو وہ ایک ذریعہ بنائے گا یہ ثابت کرنے کے یہ سارے مستحدین غلط، اور اسے خصوصیت کے ساتھ فائدہ مل جائے گا معصومین کے ان خطبات کو استعمال کرنے کہ جس کو ہم اور آپ آدھا پڑھنے کے عادی. قرآن میں بھی اگر لا تقربوا الصلاۃ پڑھے وہ ان تم پکارا چھوڑ، تو ترجمہ یہی تو نکلے گا کہ نماز کے قریب نہ جانا. اگر ہم یہ بھول جائیں کہ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ نشے کی حالت معصومین کے خود بات، اسی لیے جب آپ کے سامنے آئے تو چاہے یہ پتا بھی ہو کہ حدیث صحیح لکھا ہے کہ یہ نہج البلاغہ، پھر بھی اس میں یقین نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ فراڈ آج کل تو کثرت کے ساتھ ہو رہا. ابھی حال ہی میں جو 10-12 کتابیں شیعہ کے خلاف لکھی، دیکھیے کتنا ظلم کہ ہمارے شیعہ علم مسلم علامہ ہلی یا رجال کسی کی روایت یا ایسے ہی اور بڑے بڑے علم وہ لکھتی کہ ہمارے مخالفین شیعوں پہ یہ تہمت لگاتے کہ شیعہ خدا کو جاہل سمجھتے، زنا کو حلال سمجھتے، جھوٹ ان کے یہاں بہت بڑی عبادت. لیکن ہمارا جواب یہ، اب وہ جملہ آج بھی یہ 100 سال 200 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا جب کتابیں ملنا مشکل، آج بھی اور اردو زبان میں یہ فراز چل رہا جو اس پہلے جملے کو کاٹ کر کہ شیعہ ہمارے بارے میں یہ کہتے کہ شیعوں کا اعتقاد یہ، اس کو کاٹ کر یہاں سے شروع کیا، شیعوں کا اعتقاد یہ کہ اللہ جاہل، زنا حلال، جھوٹ بولنا عبادت، قرآن تبدیل شدہ، اور کہا کہ دیکھیے آپ کے اتنے بڑے عالم نے یہ عبارت اپنے کلام میں لکھی، جس طریقے سے آپ یہ عبارت پڑھ کر بھی آپ کا دل گواہی دے کہ نہیں کتاب میں ہو تب بھی اس کا آپ کو سماپ دیکھنا پڑے گا. وہی مسئلہ مراجی اور مستحدین کے بارے میں بھی آپ کے ذہن میں آ گیا. اور پھر ایک اور بات یہاں پہ اس لیے بھی ضروری کہ اسی سے میں اپنے موجودہ موضوع پہ آ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میں نے 2 سال پہلے بھی عرض کیا، آج بھی آخر تقریر میں اس کو دوہرا کہ یاد رکھیے ہمارے ہاں اشتہاد کا دروازہ کھلا. اگر مستحدین کے اختلافات سے ہمارا دشمن فائدہ نہ اٹھا سکا تو کم از کم اس دوسرے نقطے پہ ضرور فائدہ اٹھائے کہ جب اشتہاد کا دروازہ کھلا تو ہر مرجع کو یہ اختیار حاصل کہ اصول شریعت کی روشنی وہ مسائل اپنی وہ رائے قائم کر سکتا جو اس زمانے کے تمام مراجع سے ہٹ کر. لیکن یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، بڑے سے بڑا مرجع بھی جب کوئی رائے دیتا اسے یہ ضرور بتانا پڑتا ہے کہ مجھ سے پہلے یہ بات کس نے کہی. اب ہوتا یہ کہ یہ نسل جس نے اختلافی مسائل بہت سن لیے وہ اگر اس پہلے ہتھیار سے شکست نہ کھا سکے کہ دیکھیے مستحدین نے اختلاف کیوں، ایک حلال کیوں کہتا ہے تو دوسرا اسی کو حرام کیوں کہتا، تو یہ دوسرا مسئلہ بڑا مشکل. اور وہ یہ کہ چلے ٹھیک ہے مستحدین نے اختلاف ہو، مگر یہ نئے نئے فتوے جو آج تک کسی مستحد نے نہیں بتائے یہ کہاں سے نکل کے آتے، اور ان لوگوں کے یہ دوسرا ہتھیار بڑا خطرناک ہے.
جن کا مغلق علم صرف آغائے پروجردی سے لے کے آج آغائے روحانی سیستانی اور خامنائی تک اتنی کہ واقعات اس گزشتہ 25-30 سال ہر مسجد کچھ ایسے فتوے ضرور دیے جو ان لوگوں کے لیے بھی نئے تھے جو اپنے بالغ ہونے سے پہلے سے مسائل کو یاد کرتے آ رہے تھے اور اس حوالے سے انہوں نے ٹھوکریں کھائی. میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا اور آج پھر دوہرا کیونکہ ان شخصیتوں کی عظمت اس لیے وہ سارا پروپیگنڈا ختم ہو جاتا لیکن وقتی طور پر اس جھوٹے پروپیگنڈے میں اتنی طاقت کہ مولائے کائنات کے خلاف لوگوں کو کر دیا گیا اور لوگ علی کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتے. علی کی خلافت ظاہریہ سے کچھ پہلے کے دور آیت اللہ محسن الحکیم کے اس فتوے کہ عیسائی یہودی پر جو تین جمعے پہلے بات آئی کیا پورے مذہبی دنیا آیت اللہ حکیم کے فسق و فجور نان صاحب اور ان کے دشمنوں کا ایجنٹ ہونے کی بات نہیں پھیلائی گئی. اگر آپ اس وقت تک پیدا نہیں ہوئے یا اس وقت تک آپ نے ہوش نہیں سنبھالا تو ان بزرگوں سے پوچھ لی کہ ہمارے یہاں جس مسجد مسجدیت کے حوالے سے ہر پہ آخر سمجھا جاتا کہ آغا حکیم کے بعد کوئی ایسا کوئی مسجد نہیں, لیکن وہ آغا حکیم کن سخت ترین حالات سے دو چار ہوئے اور اپنوں کے ہاتھ اگر آیت اللہ حکیم کمزور کرنا اس وقت ان تمام طاقتوں کے لیے ضروری تھا جو عراق پر اپنا قبضہ قائم کرنا چاہتی یہ کہے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ بہرحال ملت عراق اس وقت کی مشکلات اور پریشانیوں سے دو چار یقیناً ساری دنیا بلکہ کسی حد تک بوسنیا کے علاقے میں بھی یہ پریشانیاں نہیں, اس لیے کہ مصیبت آنا اچھی لیکن اگر کم از کم دنیا والوں کو یہ معلوم ہو کہ آپ پہ کیا مصیبت پڑ رہی پھر بھی اس سے بچنے کا راستہ کشمیر کے سارے مظالم کے باوجود بہرحال آگاہی ایک حلقے میں کہ وہاں کیا ہو رہا چنانچہ ان کی مادی اور اخلاقی امداد ہو رہی دنیا کے سارے مظالم کے باوجود بہرحال دنیا کم از کم دنیا اسلام ہوشیار بیٹھی لیکن عراق کے شیعہ وا انہیں تو ہم لوگوں نے بھی طاقت نشان پہ رکھ دیا اور ہمارے ذہنوں سے بھی وہ محب ہو کے رہ گئے. تو بہرحال جن مسائل پہ وہ مبتلا شاید دنیا میں اس وقت کسی جگہ پہ یہ کیفیت سننا کیونکہ دوست اور دشمن سب مل کر ان کو بلانے پہ مجبور ہو گئے. لیکن یہ ساری مصیبتیں 30-35 سال کچھ مذہبی بزرگوں کے اس غلط فیصلے کا بھی نتیجہ یقیناً یہ بات اسلام نے ثابت کہ نا تذر واضح رتن وزراؤ کا ایک کے گناہوں کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے لیکن دنیا کی حد تک بڑوں کی غلطیاں چھوٹوں کو پریشانی میں مبتلا کرتی چاہے وہ مادی غلطیاں ماں نے غلط دوا کھا لی تو اس کا بیٹا اندھا یا لنگڑا یا لولا پیدا ہو چاہے وہ مذہبی غلطیاں کہ 30 سال پہلے جب آیت اللہ محسن الحکیم عراق ایک ایسے مسجد شاہ اس زمانے کا بادشاہ بھی اسے گھبراتا تو پہلا عراق کے اوپر حملہ عوام پہ نہیں ہوا مسجد پہ کسی نہ کسی طرح آیت اللہ محسن الحکیم کو کمزور کرنا آیت اللہ حکیم کی مرجعیت کم از کم عراق کی حد تک 1945 سے 1970 تک چلی عراق کی حد تک. ویسے ہمارے یہاں ہند و پاک اور ایران 1945 سے 1961 تک آگاہ ہوتے ہیں پروجردی کی مرجعیت لیکن عرب عوام 1945 سے آگاہ سیانی کا انتقال ہوا آگاہ محسن الحکیم کی تقلید شروع ہو اور یہی وجہ کہ کراچی کی مسجدوں میں اسی طرح مسائل بیان ہوتے جس طرح آج سے چند سال پہلے تک یہاں بیان ہوتے یعنی ایک طرف آگاہ پروجردی کی کتاب رکھی جاتی تھی ایک طرف آگاہ محسن الحکیم جو ہمارے یہاں آگاہ خوئی اور خمینی کے مسئلوں کا طریقہ تھا لیکن عراق کی حد تک 1945 سے 1970 کا آگاہ حکیم مرجع رہا 15 سال ایسے کہ بے تاج کے بادشاہ کہلا لیکن جب کہ ہم نے پہلی مرتبہ حکومت قائم کر رہی عوام سے کچھ نہیں کہا زیارت پہ کوئی پابندی نہیں لگا، مسجدوں کے معاملے میں کوئی دخل نہ دیا، سیدھا حملہ ہوا آغائے مفتی الحکیم کی شخصیت پر، اور وہ حملہ اس طرح نہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا، پتا کہ یہ تو عوام کو اور زیادہ اپنے خلاف کر لینا، ظاہری اعتبار سے فیمنسٹوں نے بھی آگے آغائے حکیم کا احترام کیا. اگر وہ کبھی یہ کہہ دیتے کہ فلا مسئلے کو حل کیا جائے ورنہ میں ایک دن نماز جماعت نہیں پڑھاؤں، تو وہ ظالم حکومت، یہ صدام اسی تسلسل میں آیا کھل کے رہ جاتی، لیکن حملہ اسی طریقے سے ہو کہ شیعہ عوام کو آغائے حکیم کے خلاف اکسایا جا رہا، پہلے ان باتوں پر کہ جس کا عراق میں زیادہ اثر نہیں ہوا، آغائے حکیم پہ پہلا الزام 1963 بالکل وہی لگا جو آغائے پل پر 1978 میں لگا اور آغائے سیستانی اور روحانی پہ آج لگ رہا، بالکل وہی الزام جسے ایمان خمینی نے نہیں مانا، کسی بھی دیندار آدمی نے نہیں پھیلایا، لیکن بہرحال پیچھے تو کچھ اور لوگ کہ ایران کے اندر انقلاب کی تحریک شروع ہو گئی اور نجب سے مرضی آغائے مرسی رکھی وہ کیوں خاموش بیٹھی، کہ مت سمجھی کہ یہ صرف آغائے کوئی پہ الزام لگا، آغائے کوئی پہ تو صورت یہ بات آئی، جب انقلاب کا دوسرا مرحلہ، جب انقلاب کا پہلا مرحلہ اس وقت نجب کا ہوگا کس کے ہاتھ میں تھا، آغائے مرسی رکھی، وہاں سے بات شروع. لیکن چونک نہ صرف یہ کہ امام خمینی تھے بلکہ نجب ہی رہتے، اس لیے آگے مفتی نسیم سے ان کی ملاقات اور وہاں کی حد تک یہ مسئلہ ختم ہو گئی. پاکستان میں پھر بھی آگے حکیم پر ان کے مرتے دم تک یہ تہمت لگائی جاتی رہی، لیکن خود ایران کی حد تک یہ مسئلہ حل، پھر کیا دوسرا اقدام یہ نہیں لگا کہ یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں ماشاء اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عیسائیوں کو پاک قرار دے دیا، انہوں نے یہودیوں کو پاک قرار دے دیا، یہ چاہتے ہیں کہ یہ عیسائی اور یہودی کربلا اور نجف کے روزوں میں آئے اور یہاں کا نظام سنبھال. تو بات جیسا کہ میں نے ایک بات کہی جملہ، یہودی سازش اور سی آئی اے کی سازش، یہ جملے کتنے زیادہ ہمارے ملک میں استعمال ہوتے ہیں، زیادہ ہمارے گھر کا بل بھی چوب ہو جائے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ضرور اس میں کوئی یہودی سازش، اور ہمارا بچہ امتحان میں سب نمبر لے کے آ تو ہمیں لگتا ہے کہ سی آئی اے نے کروڑوں روپے اس کام کے لیے خرچ کیے. لیکن آج سے 30 یا 35 سال پہلے یہ بات اتنی مذاق میں نہیں آئی، اس وقت بہرحال یہ سیریس بات، اور پھر فتوا بھی وہ استعمال کیا گیا، کہا گیا دیکھیے عیسائی اور یہودی کو پاک قرار دیا جا رہا، اور پاک قرار دینے کا مقصد کیا کہ یہ ان علاقوں میں آ جائے جن میں شرن کو پابندی نہیں، شرن تو صرف مکہ اور مدینہ ایسا شہر جس میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، لیکن ایک طریقہ کار یہ کہ حرم کے حدود کربلا اور نجف میں بھی غیر مسلم کا داخلہ مشکل ہوتا، بعض معجزات ہی پیش آئے تو انہیں شہر میں خیمہ لگا کے رہنا پڑتا، کہا دیکھیے یہ فتوا اس لیے دیا گیا، سنا وہ لوگ جن کی نیت میں خرابی تھی ان کو تو چھوڑ، عام لوگ بھی بہکار میں آ گئے، عام لوگ بھی ایک مرتبہ سمجھ لیں کہ کیا اول یہ فتوا کیوں دیا جبکہ آج سے پہلے کسی نے نہیں دیا، اور اگر تھا بھی یہ فتوا تو ضرورت کیا تھی آج کے زمانے میں یہ فتوا پیش کرنے، یہ جو ایک بات لوگ بیچ میں لے آتے کہ چلے اگر بات صحیح بھی تب بھی ضرورت کیا، سنا یہ بات عام لوگوں کی سمجھ میں آ گئی، پھر کیا کچھ آغائے محسن الحکیم کے خلاف اسی نجف کے اندر نہ ہوا، صاحبان ایمان کے ہاتھوں میں پتھر اور مرجع وقت کا گھر جس میں یہ پتھرا ہو رہا، یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نہ سمجھ تو یہ ابھی کی بات، یہ سلسلہ اگر تو بہت پرانا مگر 30-35 سال سے عروج پکڑ چکا، ایک دفعہ آغائے محسن الحکیم دنیاوی اعتبار سے کمزور کیے گئے، بس اس کے بعد پھر آپ دیکھتے چلے گئے، وہاں پہ وہ سلسلہ چلتے چلتے اس نوبت پہ آ گیا کہ نجف وہ کربلا میں آپ کو آج کوئی نوجوان نظر نہیں آئے گا الا ما شاء اللہ نظر، بات شروع وہاں سے ہوئی اختتام یہاں پہ ہو رہا. اب یہ چیز جو عراق میں ہماری آنکھوں دیکھی، اگرچہ میں آپ یہ جانتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کی اکثریت کو نہیں پتا کہ نجف میں آغائے محسن الحکیم جیسا مرجع
کس مظلومیت کے عالم میں زندگی گزار رہا تھا، اور ایسا مرض جو 15 سال تک اس شان و شوکت کے ساتھ رہا، مراجے کے لیے جسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اپنے روحانیت ہی پہ اتفاق کرتے، لیکن نقصان ان کو نہیں ہوتا، نقصان عوام کو ہوتا. اس کے بعد امام خمینی کا زمانہ ہے، انقلاب کے حوالے سے کیا کیا تہمتیں اور کیا کیا الزامات امام خمینی پہ نہیں لگائے. آیت اللہ اپوی کا زمانہ آیا. اب دیکھیے باقی تہمتیں میرا آج کا موضوع نہیں، کیونکہ میں 16 سال پہلے کہہ چکا ہوں، میرا موضوع ہے فتووں کو استعمال کر کے لوگوں کو بہکا دینا. امام خمینی کا مسئلہ ولایت فقیہ، چلے یہ تو 13 سالہ ایسا فتوا کہ یہ کہنے کی بڑی گنجائش ہے کہ مولویوں کو اقتدار اور تخت چاہیے، اس لیے یہ فتوا دیا گیا. لیکن اس فتوے جب یہ کہہ کے استعمال کیا گیا تو ساتھ میں یہ بار بار کہا جاتا تھا کہ یہ نیا فتوا کہاں سے آ گیا، آج سے پہلے تو کسی کی مسجد حکومت کے معاملات میں ایسا دخل نہیں دیا. امام خمینی کے بڑے شہر کا مسئلہ، کتنے لوگ اس مسئلے پر ان کی تقریر چھوڑ کے چلے گی. دیکھیے شریعت تقریر کا بدلنا واجب بھی، مگر اس وجہ سے تقریر کا بدلنا ہاں کہ یہ مسئلہ میں سوٹ نہیں کر رہا. البتہ امام خمینی کے فتوے پھر زیادہ مشہور اس لیے نہ کیے جا سکے کہ ان کا وہ ولایت فقیہ کا فتویٰ انقلاب سے پہلے لوگوں کے لیے اتنا مشکل بن گیا کہ دشمن نے بھی سارا زور اسی پہ لگا دیا. ورنہ آپ کو معلوم ہو کہ گرین بک باقاعدہ امام خمینی توضیح المسائل کا خلاصہ امریکہ سے چھاپا گیا، اور شاید میرے پاس کہیں کسی کونے میں پڑی گرین بک پورا توضیح المسائل کا خلاصہ انگریزی کیا، مگر کس حوالے سے فتووں کا مذاق اڑانے کے حوالے سے. ہمارے عوام کو کچھ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ ولایت فقیہ کا نظر. لیکن جب امام خمینی نے شطرنج کے مسئلے اپنی ایک رائے دی، کیا کچھ ہنگامہ اس کے اوپر نہیں ہوا؟ اگر امام خمینی نے وہ کہا بھی نہیں کہ جو لوگ سمجھے، وہ ایک فرضی سوال تھا، اس کا فرضی جواب دیا، لیکن جن لوگوں کو شطرنج کھیلنا اور وہ تڑپ رہے انہوں نے اسی فرضی جواب سے فائدہ اٹھائی، اور جو لوگ آج تک بھی سنتے آئے کہ تاش یا شطرنج کے چوہے کے سارے آلات حرام، وہ اس فتوے پہ ایسا بھر کے کہ میں جانتا ہوں کتنے ہی لوگوں جو بغیر کسی عداوت اور دشمنی اس ایک مسئلے کی وجہ سے امام خمینی کو چھوڑ کے چلے. تقلید کے حوالے سے آیت اللہ ہے خود آئے محسن حکیم جیسا الزام تو چھوڑ دی، وہ تو ہمارا بہت پرانا موضوع، لیکن ان کے کتنے ہی فتوے، بینکنگ کے بارے میں ان کا فتوا، کیا یہ پبلک کارگر کی مسجد کے باہر تقسیم نہیں ہوا؟ کہ اس مسجد یہ دو فتوے اس لیے کر دیے، ایک وہ بینکنگ کا جس میں باہر خلاصہ ہی یہ تھا کہ یہ بینکنگ کا نظام پورا کا پورا حرام نہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ مغرب اور عشاء کی نماز آدھی رات کے بعد اگر پڑھو تو بغیر ادا اور قضا کے لیے. تو کمپلینٹ آج بھی میری پرانی فائل میں موجود، جس میں پاکستان کے حوالے سے کہا گیا باقاعدہ واقعہ جو فلاں بینکر اتنے کروڑ ڈالر آیت اللہ ہے کوئی تو وقت اس لیے دیے کہ کسی طرح سے آپ ہماری بینکنگ کو جائز کر دیں، اور ہم لوگ پارٹیوں وارٹیوں میں جاتے ہیں وہاں شراب پیتے ہیں آتے آتے 150 جاتے ہیں، تو ہمارے لیے مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت ذرا پڑھا دیں. خیر مسائل جاننے والوں کو تو پتا کہ مغرب اور عشاء کی نماز کا مسئلہ آیت اللہ کوئی کا مسئلہ نہیں، لیکن بہار وہ کمپلیکس ہو جائے مسجد کے باہر 1977 میں تقسیم ہوا، جب پاکستان میں شراب بھی جائز تھی قانون کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے نہیں، اور بینکنگ کے اندر نیشنلائزیشن کے بعد نئے بینک کھولے جا رہے تھے. اسی طرح موجودہ مراد آپ دیکھتے آیت اللہ روحانی کا وہ مسئلہ کہ نماز مغرب کا وقت ان کے فتوے میں وہی جو برادران اہل سنت کے یہاں، کہ بس ادھر سورج ڈوبا اور ہماری نماز مغرب کا وقت آ گیا. اگر آیت اللہ روحانی کے لیے اس مسئلے کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی کیونکہ ان پہ دوسرے الزامات اتنے لگائے جا رہے، لیکن بات شروع ہو گئی. آیت اللہ سیستانی کا یہ مسئلہ، ابھی
اس پر بات شروع نہیں ہوئی، لیکن ابھی لوگوں کو چونکا تو رہا کہ زیادہ تر ہمارے مراجعت کے قائل کہ اگر کوئی حرام چیز سے روزہ توڑے تو اسے بنا کفارے دینا، کہ اچھے خاصے سمجھدار اور مسائل جاننے والے یہ بات نہیں کہی تو یا آیت اللہ شریف ساری نے کیسے کہہ دی کہ اگر آپ حرام چیز سے بھی روزہ توڑ، پانی پی کے روزہ توڑنا ایک کفارہ، شراب پی کے روزہ توڑنا مشہور مسئلہ، یہ تینوں کفارے اعلان بھی آزاد کرو، وہ تو آج کل ممکن نہیں، ساتھ غریبوں کو کھانا بھی کھلاؤ اور ساتھ روزے بھی دو، یہ وہ مسئلہ کہ اجتماعی تعلقات اگر روزے میں قائم کیے جائیں تو ایک ہی روزے میں اگر ان کی تکرار ہو تو اس کی وجہ سے کفارہ بھی تکرار ہوتا ہے، آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ ایسا نہیں، اس لیے سمجھدار لوگوں کو بھی میں نے چکراتے ہوئے دیکھا، میں بات ان تہمتوں کی نہیں کر رہا جو اتنی بھونڈی ہوتی کہ اس طرح سے عقل و تہوارہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے، کسی مرضی کو سی آئی اے کا ایجنٹ کہہ دینا، کسی مرضی کو زند انقلاب کہہ دینا، کسی مرضی کو واسف کو فاجر کہہ دینا، وہ بات نہیں، وہ میرا موضوع نہیں، میرا موضوع یہ کہ آپ لوگوں پہ کس طرح سے حملہ ہو سکتا کہ کسی بھی مرضی کے خطوے یہ کہہ کے سامنے پیش کرنا کہ دیکھیے یہ ایک دم نیا فتویٰ کہاں سے آ گیا، بلکہ مراجے کی سفیدوں اور جن کی تکلیف بعد میں ہونے کے امکانات ان کے وقت، مثلا ہم نے یہ نام لیے بغیر، البتہ یہ کہنا ضروری کہ فی الحال جو مستحدین کی تکلیف ہے یہ ان میں سے کسی کا مسئلہ نہیں، لیکن موجودہ زمانے ہی کے بعد ایسے مستحدین کا مسئلہ ہے جن کی تکلیف بھی ہو رہی پاکستان میں نہیں، مثلا ہمارے بعد مراجی ایسے ہیں صبح جن کے خیال جو جوا جو اسلام نے حرام قرار دیا وہ موجودہ زمانے سے بڑا مختلف، سنا شطرنج تو شطرنج، شطرنج ہے، تاش ہے، ہر قسم کی لاٹری ہے، اس سب میں حصہ لینا ان کے نزدیک چاہیے، پھر میں کہ امام خمینی کا آخری وقت تک یہ فتویٰ نہیں تھا کہ شطرنج چاہیے، لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ یہی کہ شطرنج جائز ہونا بھی ممکن ہے کیونکہ بعض پرانے مستحدین اس کو جائز سمجھ چکے، لیکن واقعان کچھ مستحد جن کے نزدیک کے تاش یہ شطرنج سب جائز، اور یہ وہ جوا ہی نہیں، جوئے کی تعریف 1400 سال سے اختلاف چلا رہا، کہ کیا جوئے میں یہ ضروری کہ پیسے کے مقابلے میں پیسہ رکھا جائے، کہ یہ بھی جوا کہ آپ پیسہ دیں گے ٹکٹ خرید اور پھر آپ کا نام لیں گے، وہاں پہ آپ کس سے جوا کھیلنا، یہ ایک بحث ہے، چھوڑ دیجیے اس کو ایک طرف، آج کی بات آج مکمل ہو، ایسے مراجے ہیں جن کا اس وقت یہ فتویٰ، اس وقت کہ تمام کافر افراد یہودی اور عیسائی کے پاس ہونے کا فتویٰ یہ لوگوں سے ہضم نہیں ہو پا رہا، اعلی حکیم کے خلاف جو ہنگامہ ہو چکا اس کا 16 تذکرہ میں نے کیا، اس کی تفصیل آپ کو ہاشمی رفسنجانی کی اس تقریر میں بھی ملے جو آیت اللہ خامنائی کی رہبری کے موقع پہ انہوں نے کی، میں پوری تفصیل بتائی تھی کہ اس وقت نجف میں کیا ہو رہا تھا، یہودی اور عیسائی، لیکن ایسے مراجع جو کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کو چھوڑو، اسلامی نقطۂ نگاہ کوئی انسان ظاہری اعتبار سے نجف نہیں، چنانچہ ہندو ہو، ہندوت ہو کہ ایتھسٹ ہو، کہ دہریا ہو، کہ ستارہ پرست ہو، کہ کمیونسٹ ہو، وہ سب کے سب گناہگار ہیں، جہنمی بھی ہو سکتے دلیل نہیں، اور کبھی میں سنتی وہی دلیل جو برادران اہل سنت کی، جو برادران اہل سنت کیا مسئلہ ہے آپ کو معلوم، ان کے یہاں مسئلہ یہی کہ ہندو پاس، عیسائی پاس، بدھ پاس، نازین پاس، کیونکہ قرآن نے مشرک کو کہیں نجس نہیں کہا، بلکہ کہا ہے کہ ان نمل مشرکوں نہ نجس، نجس الگ چیز ہے، نجس الگ چیز، اور نجس کا مطلب یہ کہ جیسے اگر کسی پر غسل جنابت واجب ہو جائے اس مومن کہ نجس نہیں ہے، یہ نجس اس کا جسم پاس اس کی روح نجس کہتے، اسی طریقے سے ہندو ہمارے بعد کیا موجودہ مہاراج
البتہ پرانے مشتہدین کے فتوے کو پیش کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ پہلے یہ فتویٰ ہم نے آج پہلی دفعہ دیا, ہم سے پہلے بلا دے چکا. اب یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی کہ جن مراجع کے موجودہ زمانے کے یہ فتوے بہت جلدی پاکستان آنے بھی والے, اور ایسی شخصیتوں سے کہ مہاراج ان کی مذہبیت مستقبل میں ثابت ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں. کیا مثلا ایک اور مثلا جس کی بنا پر بہت سارے ہماری عملی زندگی کے مسئلے بدلے, اور دیکھیے کہ یہ بحث کہ عورت سب بالغ ہوتی ہے. اچھا یاد رکھیے کہ جن کے گھر میں بیٹیاں ان کے لیے باقاعد 9 سال کی بچی کو بالغ سمجھنا ہے بڑا مشکل, جن کے اپنے گھر میں یہ مسئلہ ہے. اس لیے کہ بہرحال 9 سال کی بچی اگر سے بالغ, لیکن اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اسے بالغ سمجھنا آپ کے لیے بڑا مشکل. اس سے پردے کی وہ ساری پابندیاں کرانا, اس سے محرم و نامحرم کے مسائل کی ان تمام نزاکتوں کا خیال کروانا, اسے تمام عبادتوں کے لیے جتنا امر بالمعروف میں واجب ہے اتنا مجبور کرنا, اسے اتنی خود مختاری دینا, یہ سب سے مشکل مسئلہ ہے. اسے اتنی خود مختاری دینا یہ شرن ایک بالغ کو حاصل ہے. ایک بالغ جتنا خود مختار, ہمارے یہاں کم از کم یہ بات بے دین اور دیندار میں طے شدہ کہ اتنی خود مختاری کوئی نہیں دیتا. یہ مسئلے سے سوئے استفادہ نہ ہو پھر بھی جملہ کہہ کہ اگر کسی کی جوان میں رات کے 10 بجے گھر سے نکلے کہ میں جا رہی ہوں صبح 6 بجے آؤں, تو شرن والدین شاید اس میں بھی بولنے کا حق نہ ہو. البتہ ہے تلوار سالمی جہاں معاشرہ تم رہی کا, جہاں کسی کے فاسد ہو جانے کا خطرہ, وہاں یہ ساری چیزیں واجب ہو سکتی. لیکن باقاعد جو خود مختاری ایک بالغ کو حاصل, 9 سال کی بچی کو یہ خود مختاری کیسے دے سکتے, بڑا مشکل. اب جو کچھ بھی واجبات کا مسئلہ ہے وہ پھر ہمارے لیے آسان ہے اس سے پابندی کر, لیکن ایک بالغ آزاد ہو جاتا ہے حتیٰ یہ کہ اس میں والدین کا کنٹرول بھی نہیں. یہاں تک ایک عجیب بات, یہ کسی مستحد کا فتویٰ نہ سمجھیے, لیکن ایک بات میں کہہ تو ہمارے ہے تصور کہ کماری یا غیر شادی شدہ لڑکی اس میں زیادہ کنٹرول ہے, شادی کے بعد تو باہر شادی ہو گئی, جبکہ شرن آپ دیکھیں تو مسئلہ الٹا. شادی شدہ عورت کم از کم ایک پابندی تو لینا پڑے گی, وہ اپنے گھر سے بغیر کسی اور کی اجازت کے نہیں نکل سکتی. وہ لڑکی جو بالغ ہو گئی لیکن شادی نہیں ہوگی, اس میں تو یہ کنٹرول بھی کسی کا نہیں. اب میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بالغ کی اسلام میں ایک حیثیت, ایک اہمیت. بالغ اپنا جو ذمہ داریاں لاتا وہ آدمی کو آزادی بھی عطا کرتا. اتنی آزادی جو مغربی دنیا میں دی جاتی ہے تو ہمارے لوگ اس سے برداشت نہیں کر سکتے, لیکن الحمدللہ ساتھ میں ایک مسئلہ لگا ہوا کہ اگر فاسد ہونے کا خطرہ ایک تو ہے کہ نہیں پتا ہے کہ گناہ کرنے جا رہی, خطرہ بھی ہے, تب بھی اسے روکنا واجب. جو بالغ ہو گیا ہے راشد نہیں ہوا. ہاں لکیا تو بولیں گے وہ لوگ جو بالغ بھی ہیں اور راشد بھی ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ. تو خیر راشد کہتے ہیں سمجھدار, اس مسئلے 9 سال کی بچی بالغ ہو کر بھی اتنی آزاد نہیں ہو پاتی. لیکن مہاراج یہ ایک بحث چھوڑ دی کہ کسی کے عمل کے لیے نہیں, یہ فقط آپ کی معلومات کے لیے. لیکن اس کا دوسرا بحث کہ کیا سارے شیعہ علماء کے نزدیک 9 سال کی عمر طے شدہ, جی نہیں. ایک معقول تعداد لڑکی کے بالغ ہونے کی عمر 13 سال کراتی تھی. کیا ماضی میں جو مستحدین فتوے دے چکے وہ بیان کرنا تو میری عادت نہیں, لیکن چونکہ موجودہ دور میں ایک بڑی تعداد مراجع کی سفیدوں کے جتنے فتوے میں نے ابھی بیان کیے, یہ ایک آدھ کے نہیں, یہ 10-10 12-12 مستحدین کے,
وہ اس بات کے قائل ہو رہے ہیں موجودہ دور کے مراجے کی سفیدوں کی لڑکی 13 سال میں بالغ ہے اس سے پہلے بالغ نہیں. یعنی وہ نماز کا مسئلہ ہو یا روزوں کا مسئلہ ہو یا خمس دینے کا مسئلہ ہو یا نامحرم کے سامنے نہ آنے کا مسئلہ ہو کہ حجاب. اور یہ جو آخری مسئلہ میں نے بیان کیا یہ تو خیر ان مراجے کا بھی ہے جو اس وقت سب اول میں آ چکے اور جن کے مقلدین کم سے لیکن کراچی تک میں پائے جاتے ہیں. بارہ نام ابھی لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ آج میں نے یہ چاہا تھا کہ یہ ساری چیزوں کو مکمل کر کے بات ختم کروں تاکہ آئندہ سیدھے سیدھے مسئلے بیان کرنا آسان. تو یہ اختتامی گفتگو ہے اور اس کے اختتامی جو ہے اب 13 سال کی لڑکی 12 سال کی لڑکی ایسے شخص کی ہے بڑا مذہبی دیندار کسی عالم کی ہے کسی تبلیغ کرنے والے کی اور ایک مرتبہ ننگے سر گھر سے باہر نکلی جا رہی ہے. کیا یہ اعتراض نہیں ہو کہ ہماری بچیوں کو تو 9 سال میں کوٹھی میں بٹھا دی اور ان کی بچی 12 سال. لیکن یہ کہا بھی جائے کہ یہ جس کی تقلید میں باپ کی تقلید بھی نہیں چلے بچی جس کی تقلید میں اس لیے کہ نابالغ جب سمجھدار ہو جائے اس وقت سے وہ تقلید شروع کر سکتا اس کے مستحق کے نزدیک یہ چاہیے تو کتنے لوگ اسے آسانی سے ہضم کر سکیں گے. وہی بات ہو جو کھاردر اور فلجا بازار کے تمام ساسوں 10 سال تک میرا خلاف کری کہ جب ہم بہو بنے تو ایسے ایسے مولوی آتے تھے کہ بہو سے کہتے کہ ساس کی سیوا کرو اس کی ہر بات مانو. خیر ہم نے بھی کہا کوئی بات نہیں ہمارا بھی تو دور آئے جب آج ہمارا دور آئے تو ایسے مولوی آنے لگے جو کہتے ہیں کہ بہو پر ساس کی کوئی ذمہ داری نہیں. تو آپ ہماری بچیاں 9 سال کی ہوئی تو ہم سے تو کہا کہ اس کو حجاب کراؤ یہ کرو وہ کرو وہ کرو اور ان کی اپنی بچی